رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارفع ثوابها إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وذريته وواليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي الفرشي المكي المدني رب تحية التهامي والسراج المزيج الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
صل على محمد
والصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم قدوس ہماری عبادت ناقص اب قبول منظور فرمائے. خدا اس مسجد کو امام زمانہ کی پسندیدہ مساجد میں شمار فرمائے. آپ سب حضرات کے صف عزا پہ آنا خدا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. عزاداروں میں سید الشہداء جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے. جو زائرین ابا عبداللہ الحسین اربعین کے حوالے سے کربلا چلے گئے ہیں یا تشریف لے جا رہے ہیں، خدا ان کی واپسی کو، ان کے سفر کو بے خطر فرمائے. ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرمائے. خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے. ہم مل کے باواز بلند درود بھیجیے مرتبہ. میرے محترم مظاہر، سرنامہ کلام میں نے سورہ مبارکہ عصر کو قرار دیا ہے اس عشرہ اربعین پہ، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے امام حسین کے ساتھ بہت زیادہ مماثلتیں پائی جاتی ہیں. اگر اس سورہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ واقعہ کربلا ہے. خداوند قدوس فرماتا ہے، والعصر زمانے کی قسم، یا خاص زمانے کی قسم، یا وقت عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان خسارے میں ہے. یہ الف لام جنس کا ہے، وہ استغراق مانتا ہے، یعنی پوری بنی نو انسان خسارے میں ہے. یہاں قرآن کریم میں خداوند قدوس نے بہت سی جگہوں پہ قسمیں کھائی ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. جب ہم قسم کھاتے ہیں، مثلا میں کہوں کہ خدا کی قسم بات ایسی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے، پڑھنے یا سننے والا یہ سمجھ جائے گا کہ لوگ مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے، ان کو یقین دلانے کے لیے میں نے قسم کھائی ہے. یعنی جب آپ اور ہم قسم کھاتے ہیں تو وہ یقین دلانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب خالق اور پروردگار قسم کھاتا ہے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک یقین دلانے کے لیے نہیں ہوتی. کہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ خدا نے غلط بات کہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. خدا جب قسم کھاتا ہے تو دیگر بہت سی وجوہات کے علاوہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا قاری قرآن کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہے، کہ انسان یہ سوچے، یہ محسوس کرے کہ جب خلاق عالم کسی بات کے لیے قسم کھا رہا ہے تو بات کو ہی بہت مہم ہے، بہت اہم بات ہے، جہاں سے سرسری طور پہ نہیں گزرا جا سکتا. اور فقط یہی نہیں، اس سورہ مبارکہ میں دعا دو ایسے چیزیں استعمال کی خدا نے کہ جو قاری کو چونکنے پہ مجبور کرتی ہیں، ایک تو خود خدا کا قسم کھانا والعصر، اور پھر حرف انا کا آنا. انا حرف تحقیق ہے، ان الانسان لفی خسر، تحقیق بالتحقیق انسان خسارے میں ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ سب حضرات یہاں پہ اکثریت جو ہے اس ویسٹ میں اور کینیڈا میں جو ہم آئے ہیں، اکثریت مالی معاملات اور اس معاشی حوالوں کی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. آپ اور ہم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو کہے کہ مولانا میں خسارے کا سودا کرتا ہوں؟ خسارہ ہو جائے الگ بات ہے، لیکن کوئی یہ سوچ کے سودا نہیں کرتا کہ خسارہ کرے گا. کوئی ہے تو بتا دیجئے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ مولانا میں خسارے کا سودا کرتا ہوں. جب بندہ خسارے کا سودا نہیں کرتا تو خدا نے انسان کو بنایا اور کہا کہ ان الانسان لفی خسر، بنی نو، انسان خسارے میں ہے. جب بندہ خسارے کا سودا نہیں کرتا تو خدا خسارے کا سودا کیسے کرتا ہے؟ اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس بات کو آپ محسوس کیجئے کہ قسم کھائی، حرف انا حرف تحقیق کو لے آیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. خدایا اگر بنی نو انسان تھی ہی خسارے میں تو بنایا ہی کیوں؟ خسارے کا سودا کیا کیوں؟ آگے جواب ہے الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. اب یہاں پہ ایک عربی کا، آپ جب بھی عربی کی کوئی عبارت دیکھیے اور اس میں الا سے استثناء ہو تو اس کا ظاہراً اور حقیقتاً مطلب یہ ہوتا ہے کہ الا سے پہلے جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تعداد میں زیادہ ہے، اور جس کا الا کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے وہ تعداد میں کم ہے. اس کی اس طرح مثال لے لیجئے کہ اگر ادھر ایک غیر مسلم ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک غیر مسلم ہے سوائے 50 مسلمانوں کے، نہیں، آپ کہیں گے کہ 50 مومنین ہیں مگر ایک مومن نہیں ہے. یعنی الا کے بعد اقلیت کا تذکرہ ہوتا ہے، الا سے پہلے اکثر. آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ وہ قلیل قلیل نہیں جو قابل قبول نہ ہو، آپ تھوڑے ہی بہت ہیں. صلوات بھیجئے محمد اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے. یعنی جو معبود نہیں ہے وہ زیادہ ہیں، اور جو واقعی معبود ہے، معبود حقیقی ہے، وہ ایک ہے. یعنی اللہ کے استثناء کے بعد ہمیشہ اقلیت کا تذکرہ ہوتا ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اب انسانیت خسارے میں ہے، جو خسارے میں نہیں ہے اللہ کے بعد جن کا تذکرہ ہوا ان کی چار خصوصیات بتائی ہیں خدا نے. کون کون سی؟ الذین آمنوا، پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہوں. وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے ہوں. وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرتے ہوں. یہ چار نشانیاں ہیں ان لوگوں کی کہ جو خسارے میں نہیں ہیں. جن میں یہ چار خوبیاں نہیں ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، اور جن میں یہ چار خوبیاں ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے. انسانی زندگی کا احاطہ کر رہی ہے یہ سورہ کہ چار خصوصیات، ایمان، عمل صالح، اور جس طرح ترتیب ہے اسی طرح اہمیت بھی ہے. کہ پہلے ایمان کا تذکرہ ہے تو سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد عمل صالح کا تذکرہ ہے. یعنی پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے، توجہ ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ گٹ مٹ کر دیا خدا نے کہ کچھ عمل کر لو پھر عقیدہ ٹھیک کر لینا تو وہ عمل بھی قبول ہو جائیں گے، یہ عمل بھی قبول ہو جائیں گے. نہیں، الا الذین آمنوا، پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح ہے. آپ شیطان کی اگر کہانی پہ نظر کریں تو شیطان بد عمل نہیں تھا، بد عقیدہ تھا. یعنی پہلے عقیدہ ہے پھر عمل ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کریں. اب یہاں پہ ایک لمحے کو روکنا چاہوں گا. اس سورہ مبارکہ میں خداوند قدوس نے خود اسلام کی ایک تشریح فرمائی ہے، دین اسلام کی. دین اسلام فقط انڈیویجول کے لیے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کچھ احکام میرے لیے اترے ہیں، میں نے وہ کر دیے تو بس کام تمام ہو گیا. نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات کر دیا تو میرا کام مکمل ہو گیا. نہیں، توجہ ہے. مثلا کہا کہ اللہ مدینہ آمنو ایمان لائے. ایمان لانا یہ فرد, ہر فرد کا علیحدہ علیحدہ کام ہے. نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کہیں کہ سید کو کہ سید آپ ہماری طرف سے سب پہ ایمان لانا ہے. ہر کسی کو خود ایمان لانا ہے. اور پھر جیسے آج کل یہاں کینیڈا میں تو چونکہ کہتے ہیں کہ وقت ٹائم از منی, تو وہ مولانا کو فون کرتے ہیں کہ مولانا آپ کر دیجئے عمل. حضور عمل آپ کے لیے ہے, مولانا کے لیے نہیں ہے. کل کو یہ نہ ہو جائے کہ کہیں کہ 20 ظہر کی نمازیں پڑھ دینا ہمیں چھٹی ہو جائے. نہیں, ایمان بھی خود لانا ہے ہر انسان نے, عمل صالح بھی. آپ کی طرف سے میں نہیں کر سکتا, میری طرف سے آپ نہیں کر سکتے. یہ دو کام ہر فرد کو, ہر انڈیویجول کو علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں. اگر یہیں تک بات رہتی تو پھر اسلام فرد کا مذہب تھا. فرد یعنی ایک آدمی کا, کہ اسلام فقط ڈیل کرتا ہے ایک ایک آدمی سے, ہر آدمی کے ساتھ علیحدہ ڈیل کرتا ہے اسلام, اور کہتا ہے کہ یہ 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 چیزیں کر دو اور اس کے بعد تم پاک ہو, تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں, ایمان خود انسان نے خود لانا ہے, عمل صالح خود کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یہاں اسلام معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے. یعنی پہلے ہر فرد کو کرنے کو کہا, پھر کہا کہ جب خود کو ٹھیک کر لو تو اب معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل پڑو. یہ حق کی تلقین کرنا, یہ معاشرے کو ترتیب دینا ہے. یہ صبر کی وصیت کرنا, یہ معاشرے کو تشکیل دینا ہے. یعنی اسلام فرد بھی اسلامی چاہتا ہے اور معاشرہ بھی اسلامی چاہتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عمل تو باقی سب کریں, ہم فقط اصلاح کریں گے. آ جائیں گے, مولوی نے یہ کیا, مومن نے یہ کیا, فلاں مجلس میں نہیں آیا, فلاں ماتم پہ نہیں گیا. نہیں حضور, پہلے ایمان لائیے پھر عمل صالح کریے, یعنی خود اصلاح اپنی کیجئے. جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ میری اصلاح ہو گئی ہے, اب دوسروں پہ آپ کو تنقید کا حق پھر بھی اس طرح نہیں ملتا کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں. تو جو ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. پہلی آسمان کے فرشتوں نے عرش پہ ایک عبارت دیکھی کہ اگر کسی نے یہ گناہ کیا ہو تو خدا اتنی سزا دے گا. قہر خدا سے فرشتے کانپنے لگے. دوسرے آسمان والے فرشتے پہلے آسمان والوں سے منزلت میں بلند ہیں, یہ ان کے پاس گئے, کہا کہ ہم نے ایسی ایسی عبارت دیکھی ہے. بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے دعا کرتے, وہ خود کانپنے لگے. ہوتے ہوتے ساتویں آسمان کے فرشتے, وہ جبریل امین کے پاس. جبریل امین شیطان جو معلم ملکوت تھا, اس کے پاس گئے کہ اس طرح فرشتوں نے خداوند قدوس کا ایک فرمان دیکھا ہے اور قہر خدا سے اور خوف خدا سے ڈر گئے ہیں, دعا کرو. اس لیے آپ معصومین کے فرامین دیکھتے ہیں. اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ قول معصوم ہے کہ پہلے مومنین کے لیے دعا کیجئے پھر اپنے لیے. کہ یہ خدایا تمام مومنین و مومنات کو رزق کے وسیع عطا فرما اور میرے بھی رزق میں وہ عطا فرما. کہا کہ رزق کے لیے دعا کرنی ہو پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. کہا کہ اگر شفا کے لیے, صحت کے لیے دعا کرنی ہے پہلے مومنین کے لیے کرو پھر اپنے لیے. طول عمر کی دعا کرنی ہے پہلے مومنین کے لیے پھر اپنے لیے. لیکن جب گناہوں کی معافی کی دعا آئے تو پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے. کیا معنی؟ کہ اگر میں یہ دعا کروں کہ خدایا ان سب مومنین کے گناہوں کو معاف فرما اور میرے بھی گناہوں کو معاف فرما, تو اس سے اٹ ساؤنڈز کہ جیسے میں خود کو ان سے بہتر سمجھ رہا ہوں. شیطان نے یہی کیا, کہا کہ خدایا یہ فرشتے بہت ڈرے ہوئے ہیں, ایسی ایسی عذاب کی آیت پڑھی ہے, ان کو عذاب سے نجات دے. اب اس نے یہ سمجھا کہ میں ان سے بہتر ہوں. خدا نے کہا کہ تو رجیم بھی ہے اور شیطان بھی ہے اور تجھ پہ لعنت بھی ہے. صلوات بھیجے محمد. توجہ ہے میرے محترم حضرات, یعنی مومنین کو جج مت کیجئے. آپ کو نہیں پتا کہ اس آدمی کا ماضی کیا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اس آدمی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں خدا خبر کل وہ ولی ہو. مومنین کو جج کرنا قرآن کی روح سے حرام ہے. اجازت ایک جملہ عرض کر دوں بس ابھی لے تذکرہ آ گیا, اگر سننا چاہتے ہیں تو بعد میں درود بھیجیے محمد
اللہ صلی علی محمد
توجہ ہے میں محترم مدار آغا قاضی بہت بڑے عارف اور عالم تھے, اور جب آپ پورے مستحبات کے ساتھ اگر وضو کریں تو اٹ ٹیک یو 30 to 35 minutes کہ جتنی دعائیں ہیں اگر مثال مصباح کفنی کو اٹھا لیجئے اور وضو کی دعائیں پڑھ کے وضو کیجئے تمام مستحبات کے ساتھ تو 30 minutes لے جاتا ہے. یہ وضو فرما رہے ہیں مسجد میں, ایک جوان آیا, وہ آیا ظہرین کا وقت ہے, اس نے وضو کیا, زور پڑی اثر پڑی اور جانے لگا, یہ بھی وضو کر رہے تھے, انہوں نے بازو سے پکڑ لیا, کہا صاحبزادے ہمارا ابھی وضو مکمل نہیں ہوا اور تم 8 رکعتیں بھی پڑھ کے جا رہے ہو. بہر روایت موجود ہے کہ اگر کوئی نماز پہ آئے فوراً جلدی جلدی نماز پڑھے اور نکل جائے تو خدا فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کی نماز واپس کر دو, کہ میں نے تو اسے بلایا ہے کہ مجھ سے مانگ لے, یہ اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہے. خیر یہ جدا بحث ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا. کہا کہ 8 رکعتیں پڑھ کے تو جا بھی رہا ہے, اس کا آغا قاضی میں فقط اس لیے آیا ہوں کہ خدا کو بتاؤں کہ میں خدا کا باغی نہیں ہوں. رو پڑے اور کہا کہ جو 60 سال کا علم اور ریاضت اور زہد و تقویٰ مجھے بات نہ سمجھا سکی, وہ اس جوان کی ایک بات نے مجھے سمجھا دیا. مومنین کو جج مت کیجئے, ہمیں خدا نے قدوس نے یا مظلوم کربلا نے یہاں پہ پولیسنگ کے لیے نہیں بھیجا کہ فلاں مومن کیا کر رہا ہے فلاں مومن کیا کر رہا ہے. یہاں تک روایات قرآن کی نص ہے, لا تجسسو ولا تحسسو, جاسوسی مت کرو مومنوں کی, حساسیت مت دکھاؤ مومنین کے بارے میں کہ فلاں کیا کرتا ہے, اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں, اس کی بیوی کہاں جاتی ہے, اس کی بیٹی کہاں پڑھتی ہے, اس کا بیٹا کتنے بیٹے ہیں, کیا کرتے ہیں. کچھ موارد میں درست ہے کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں تو جو عادی تحقیق ہوتی ہے وہ تو ہے, لیکن یہ جو مائکروسکوپک آئیز لے کے مومنین کے پیچھے دوڑنا یہ حرام ہے شرعاً. روایت موجود ہے کہ دو بھائی یا باپ بیٹا یا محلے کے دو لوگ یا ایک گھر میں رہنے والے دو لوگ قیامت کے دن حساب کتاب ہو رہا ہوگا, پہنچیں گے, ایک آدمی آئے گا, خدا مند قدوس فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی کتاب کا پہلا صفحہ دیکھو, درمیان سے سرسری سی نظر کرو, آخری صفحہ دیکھو, لیٹ ہم گو. کچھ دیر رکے گا, وہ بس ایسے دیکھیں گے اور جانے دیں گے. پیچھے اس کا بھائی کھڑا ہے, وہ آتا ہے تو ارشاد قدرت ہوتا ہے فرشتے کو کہ اس کا ایک ایک لمحہ دیکھو کہاں گزارا, ایک ایک پہلی دیکھو کہ کہاں صرف کی, ایک ایک پیسہ دیکھو کہاں خرچ کیا, ایک ایک لمحہ دیکھو کہاں گزارا. وہ آدمی کہے گا خدایا یہ تیرے عدل کے خلاف ہے کہ وہ مجھ میرے ساتھ ہی تھا, ہم نے اکٹھے زندگی بسر کی, اس کے لیے تو کہا کہ اس کے بس دو صفحے سرسری سے دیکھو اور اس کو جانے دو, مجھے 1000 سال کھڑا کر دیا گیا ہے. تو خدا بند قدوس جواب میں فرمائے گا کہ تو دنیا میں میرے بندوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا, آج میں خدا تیری جاسوسی مجھے دکھاتا ہوں. جیسا برتاؤ مومنین کے ساتھ ہمارا ہوگا, خدا کا بھی برتاؤ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. صلوات بھیجیے محمد. توجہ ہے میرے محترم استاد, الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں. ما هو الایمان, ایمان کیا ہے؟ کہا تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالارکان. دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. جس چیز کی دل سے آپ تصدیق کر رہے ہیں زبان سے اس کا اقرار کیجئے, زبان سے اس کو ادا کیجئے, یہ ایمان ہے. اور جس چیز کی آپ تصدیق کر رہے ہیں اور زبان سے اقرار کر رہے ہیں, بھارت پہلی مجلس میرے حصے کی, کل سے انشاءاللہ نتیجے دینے شروع کر دوں گا. صلوات بھیجیے محمد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کل بھی تشریف لا رہے ہیں نا, صلوات بھیجیے محمد اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم.
جس چیز کی آپ تصدیق کرتے ہیں, جس کا زبان سے اقرار کرتے ہیں, اگر وہ ہمارے جسم سے ہماری رفتار سے وہ ظاہر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں ہے.
امیر کائنات فرماتے ہیں الاسلام ہو والتسلیم، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، وہ تسلیم ہو والتصدیق، آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے جب تک اس کی تصدیق نہ کر دیں، وہ تصدیق ہو والیقین، آپ اس چیز کی تصدیق کیسے کریں گے جس پر یقین نہ ہو، والیقین ہو والادا، اگر کسی چیز پہ یقین ہو تو وہ ادا ہوتی ہے، والادا ہو والعمل، ادا عمل کو کہتے ہیں، فل اسلام ہو والعمل، اسلام چیٹر باکس کا نام نہیں ہے، عمل اسلام کا نام ہے اور اسلام عمل کا نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ فقط زبان سے ہم کہتے رہے جان قربان مال قربان فلاں قربان، نہیں ایسی بات نہیں ہے، عمل اور عقیدہ اور عمل دونوں اکٹھے چلتے ہیں، کہ میں ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ اربعین پہ، خدا آپ کو زیارت امام حسین نصیب کرے، آپ جا رہے ہیں عراق کی فلائٹ لیا آپ نے، خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے جہاز کسی افریقی ملک میں لینڈ کر جائے جسٹ فار 2-3 آورز، ایمرجنسی لینڈنگ ہو تو 3 گھنٹے کی، اور اس کے بعد اس نے اپنے مقصد کی طرف چلے جانا ہو، آپ کو وہ 2-3 گھنٹے اس افریقی ملک میں جس کا نام بھی آپ کو نہیں معلوم، زبان بھی آپ کو نہیں پتا، نہ آپ پہلے آئے ہیں نہ اس کے بعد آپ نے آنا ہے، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کا باقی ساری زندگی وہاں جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کہا کہ وہاں پہ اگر آپ ایک کمرے میں ممیز بچے کو دیکھ لیں 6-7 years old تو آپ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کریں گے، حالانکہ 5-6 سال کا بچہ دروازے سے باہر جائے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ کمرے میں کیا تھا، کہا کہ ایسی جگہ جہاں نہ آپ پہلے گئے نہ بعد میں جانا ہے، نہ آپ کو ان کی زبان آتی ہے نہ ان کو آپ کی زبان آتی ہے، کوئی آپ کو ان کے ساتھ سروکار بھی نہیں ہے، وہاں پہ آپ جائیں اور 5-6 سال کا بچہ ہو آپ اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتے، اگر جتنا یقین ہمیں اس اجنبی بچے پہ ہے اگر اتنا یقین خدا کی ذات پہ ہو جائے تو دنیا گلزار بن جائے، حضور ہمیں یقین نہیں ہے ذات خدا پہ، اگر خدا پہ یقین ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ خدا اس کو خداوند قدوس فرماتا ہے، سورہ مبارکہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفتیں جب بیان کی تو کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس کو انفاق کرتے ہیں بانٹتے ہیں لوگوں میں، اگر خدا پہ یقین ہو، اور میں یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رزق اسے خود کمایا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد و بارگاہ میں دینے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا اور مولا کی راہ میں لگانے کی، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا نے دیا ہے تو پھر کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، جس نے پہلے دیا تھا وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، صلوات بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ایمان عمل کا نام ہے، اچھا کس چیز کا ایمان؟ پہلا ایمان کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، غیب پر کیا ایمان ہے؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں اگر موقع ملا اور بات یاد رہی تو ایمان بالغیب کے حوالے سے کچھ جملے عرض کروں گا، پہلی شرط یہ ہے کہ توحید پہ ایمان لائیے، لا الہ الا اللہ، توحید کی اگر آپ سے میں ڈیفینیشن پوچھوں کہ توحید کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا توحید ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، اس کلمہ توحید کے دو حصے ہیں اور یہ مجھے علم ہے کہ آپ سب کو پتا ہوگا، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے خدا کے، فرشتوں نے کہا نا کہ اگر کلمہ توحید میں لا نہ ہوتا تو اہل بیت کی زبان سے پوری زندگی لا نکلتا ہی نہیں، یہ وہ سخیوں کا در ہے، کلمہ نفی ہے، اس کو کلمہ کفر بھی کہتے ہیں، کہ اگر فقط لا الہ ہو تو یہ کفر ہے کہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ کہیں تو کلمہ توحید بنتا ہے، توجہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہی پہ جملہ عرض کر دوں کہ جیسے معروف ہے یہ جملہ کہ لا الہ الا اللہ کو جب آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لا الہ اور الا اللہ تو پتا چلتا ہے کہ پہلے تبرا ہے پھر تولا ہے. لیکن تبرا جس کو ہم تبرا سمجھتے ہیں وہ تبرا نہیں ہے. گالی دینا حرام ہے اسلام میں. گالی تبرا نہیں ہے. تبرا اور تولا کی سب سے آسان جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آل محمد کے دوستوں سے دوستی کو تولا کہتے ہیں اور آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی کو تبرا کہتے ہیں. توجہ ہے نا میرے محترم ہوتا. یعنی تبرا یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. گالیاں دینا حرام ہے. تبرا تو بجائے خود. خود تبرا کیا ہے؟ مثلا ہم نے کہا کہ فلاں پہ لعنت، سقیفہ پہ لعنت، معاویہ پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یہ قولی تبرا ہے. آپ نے زبان سے زبان ہلائی اور کہا کہ فلاں 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 پہ لعنت ہے. حضور 1400 سال ہو گئے ہیں. ہم وہ شیعہ ہیں کہ جو 1300 سال شیعت کے بعد یہاں پہ آئے ہیں. اور ہمارے اگر اس بات کو محسوس کریں تو اجازت ہو تو آج کا جو ماحصل ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یو ہیو 1300 ایئرز ہسٹری. 1300 سال کی آپ کے پاس ہسٹری ہے. یعنی آپ 1400 سال میں داخل ہو گئے ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہم ابھی تک زبانی تبرع کر رہے ہوں؟ ذرا غور فرمائیے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ 1400 سال کی محنت اور 1400 سال کی ہسٹری اور 1400 سال کی قربانیوں اور 1400 سال کے علم کے بعد بھی ہم فقط زبانی تبرے پہ اکتفا کریں؟ حضور اب عملی تبرے کا وقت ہے. یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیریے یعنی سقیفہ پہ لعنت. جھوٹ مت بولیے یعنی سقیفہ پہ لعنت. سچ کا ساتھ دیجئے یعنی معاویہ و یزید پہ لعنت. حضور عملی تبرع کیجئے زبانی تبرع خود بخود ہو جائے گا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور یہی ہے کہ اسلام بتائیے نہیں اسلام دکھائیے. اور یہاں پہ جو آپ یہاں پہ رہتے ہیں ہماری زیادہ ذمہ داری ہے. مثلا پاکستان میں اگر کوئی شیعہ نہیں بھی ہے تو اس کو اہل بیت سے تعارف ہے. مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، 20% شیعہ ہیں. اسی طرح ہندوستان مسلمان اور دیگر مذاہب کا مکس کلچر ہے لیکن مسلمان بہت تعداد میں ہیں. تو وہاں پہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں رسول اکرم کو جانتے ہیں. میرے کلاس میں ہندو ہے انڈیا کا، اس کو امام حسین کربلا کی ساری ہسٹری پتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں سے جلوس نکلتا ہے ہر سال تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ان کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. اس کی مثال عرض کر دوں کہ مثال کے طور پہ سید یہاں پہ جماعت کرواتے ہیں اور پیچھے 4-5 صفے ہو نمازیوں کی اور وہاں سے کوئی شخص داخل ہو اور وہ دیکھنا چاہے کہ امام جماعت رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، سلام میں ہے، تشہد میں ہے، تو کیا وہ دیکھ سکتا ہے امام جماعت کو؟ نہیں، پیچھے 4 صفے ہیں نمازیوں کی. تو اگر وہ یہ دیکھنا چاہے کہ امام کس حالت میں ہے تو کس کو دیکھے گا؟ آخری صف کو. اگر وہ سجدے میں ہے تو امام جماعت سجدے میں ہے، اگر وہ رکوع میں ہے تو امام جماعت رکوع میں ہے. سید یا تو کل آپ اور میں بچے ہوئے ہوں گے یا پھر پیغام پہنچ جائے گا کہ اگر وہ آخری صف والے تشہد میں ہیں تو امام بھی تشہد میں ہے. حضور یہاں کینیڈا میں لوگوں نے دیکھنا آپ کو ہے، پہچاننا رسول اکرم کو ہے. لوگوں نے دیکھنا آپ کو ہے، پہچاننا امیر کائنات کو ہے. لوگوں نے دیکھنا آپ کو ہے، پہچاننا امام زمان کو ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اجنبی کسی نئی جگہ پہ آئے اور اس کے پاس کوئی بہت قیمتی متاع ہو اور اس کو وہ کسی کے پاس امانت رکھوانا چاہے اور وہ اس علاقے سے پوچھے کہ سب سے زیادہ امین شخص کون ہے، تو جس گھر کی طرف اشارہ ہو وہ گھر حیدری ہونا چاہیے، جس گھر کی طرف اشارہ ہو وہ گھر فاطمی ہونا چاہیے، جس گھر کی طرف اشارہ ہو وہ گھر حسینی ہونا چاہیے. فرمایا لا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بننا. کونو لنا زینن، ہمارے لیے باعث فخر بننا کہ لوگ ہمیں آ کے بتائیں کہ مولا آپ کے کیا بات ہے، آپ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد. توجہ ہے نا میرے محترم حضرات کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، اسے کیا مراد ہے؟ یہ جو جھوٹے معبود ہیں، سچے معبود کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پہلے جھوٹے معبودوں کو سمجھیے. مثلا اگر آپ نے کسی کو روشنی سمجھانی ہو، اندھیرا کر کے دکھا دیجئے، روشنی خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو رف الاشیاء بازدار دہا، چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں. اگر کسی کو علم کا پتہ نہ ہو تو کسی جاہل سے ملوا دیجئے، اس کو علم کا اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا علم یہ ہوتا ہے. یہ جھوٹے خدا کون سے ہیں؟ کیا ہم بارگاہ سے باہر نکلے تو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اس کو لوگ خدا مانتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، امید ہے کہ 10 منٹ میں اگر میں یہ بات آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکوں. کہ کوئی ایکسٹرنل ایگزسٹنس ہے اس چیز کی کہ ہم باہر نکلے کسی چیز کو دیکھیں اور کہیں اچھا اس کو لوگ خدا کہتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر یہ جو لا الہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے خدا کون سے ہیں؟ یہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی خاموشی کی قسم، جیسے ہی تصور توحید ذہن میں آتا ہے، ساتھ ہی لازم و ملزوم ہے بقا کا تصور. کہ جیسے ہی خدا کا تصور ذہن میں آئے تو دوسرا تصور یہ آتا ہے کہ خدا وہ ہے جو باقی رکھ سکتا ہے، خدا وہ ہے جو دوام دے سکتا ہے، خدا وہ ہے جو بقا عطا کر سکتا ہے. یعنی خدا کے ساتھ جو تصور جڑا ہوا ہے وہ بقا کا تصور ہے. اب آپ لا الہ کو پہچانیے. مثلاً ایک آدمی، اور بارگاہوں میں تو یہ بات عام سننے کو ملتی ہے کہ لوگ آتے ہیں، مولانا فلاں ملینئر ہے لیکن ایک پینی نکال کے راضی نہیں ہے. یا اردو کا محاورہ ہے کہ فلاں آدمی پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے. یہ پیسے پہ سانپ بن کے کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ ایک پینی کیوں نہیں دیتا؟ ہم دیکھیں کہ بارگاہوں میں جو پے چیک ٹو پے چیک جاتے ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ملینئر ہے وہ کچھ نہیں دیتا. یہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک مال و دولت اس کے پاس ہے یہ باقی ہے. میں نے مجلس پڑھ دی ہے، جو مال دنیا کو اپنی بقا کا ضامن سمجھے اس کے خدا کو مال دنیا کہتے ہیں. مثلا ابھی آنٹیریو کے الیکشن آ رہے ہیں، یہاں کا جو الیکشن لڑے گا آدمی، ہم یہاں 50 آدمی ہیں، سچے ہیں، حق پہ ہیں، ادھر 500 ہوں اور باطل پہ ہوں، کدھر جائے گا؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ادھر جائے گا. کیوں؟ کہ ادھر اکثریت ہے. جو اکثریت کو اپنی بقا کا ضامن سمجھے اس کے خدا کو اکثریت کہتے ہیں. مثلا اور پھر یہ بات بھی آپ کو سننے میں آتی ہے، ہم مولویوں کو تو اکثر کہ دو آدمیوں کے آپس میں تکرار ہوئی، جو صاحب مولانا کے پاس آئے اور کہا، مولانا اگر پاکستان ہوتا تو میں دیکھتا. حضور جو پاکستان کا بہادر ہے وہ کینیڈا کا بھی بہادر ہونا چاہیے. یہ شخص کیوں کہتا ہے کہ اگر پاکستان ہوتا تو میں دیکھتا؟ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بقا کا ضامن وطن ہے. جو اپنی بقا کا ضامن وطن کو سمجھے اس کے خدا کو وطن کہتے ہیں. توجہ ہے؟ جو اپنی بقا کا ضامن اپنے خاندان کو سمجھے اس کے خدا کو خاندان کہتے ہیں. یعنی توحید کے تصور کے ساتھ بقا کا تصور ہے. مثلا پاکستان میں، میں سیاسی باتیں ممبر سے کرنے کا عادی نہیں ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب تک کان سے پکڑ کے نہیں نکالا گیا کرسی نہیں چھوڑی. کیوں؟ حالانکہ اقتدار آدمی لے، کوئی منصب لے تاکہ اس کی عزت ہو. جب عزت نہیں ہو رہی تو منصب کا کیا فائدہ؟ چھوڑ دیجئے. یہ اقتدار کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اقتدار ہے یہ باقی ہے. جو اقتدار کو اپنی بقا کا ضامن سمجھے اس کے خدا کو اقتدار کہتے ہیں. مل کے بعد بلند درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے بعد بلند درود بھیجے محمد توحید کے تصور کے ساتھ بقا کا تصور ہے. جس چیز کو انسان اپنی بقا کا ضامن سمجھے وہ اس کا خدا ہے. اب دیکھیے مظلوم کربلا کی سیرت کو، مدینہ چھوڑ کے بتا دیا کہ وطن بقا کا ضامن نہیں ہے، اکثریت کو چھوڑ کے 72 اپنا کے بتا دیا کہ اکثریت بقا کی ضامن نہیں ہے، اصغر تک کو قربان کروا کے بتا دیا کہ خاندان بقا کا ضامن نہیں ہے، حتیٰ خود جان ہے تو انسان باقی ہے. اپنی جان قربان کر کے بتا دیا کہ خود جان بھی بقا کی ضامن نہیں ہے. توجہ ہے. اس لیے تو خواجہ اجمیری کہتے ہیں کہ حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین. حسین نے مدینے سے کربلا تک لا الہ بتایا ہے کہ خاندان بقا کا ضامن نہیں ہے, وطن بقا کا ضامن نہیں ہے, مال و دولت بقا کا ضامن نہیں ہے, خود اپنی جان بقا کا ضامن نہیں ہے. حسین نے مدینے سے کربلا تک لا الہ بتایا. اب عالم دین کی موجودگی میں سوچ سمجھ کے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حسین نے لا الہ بتائی تو خدا پہ واجب تھا کہ وہ الا اللہ کو ثابت کرتا, کہ خدا وہ ہے جو بقا دے سکتا ہے, خدا وہ ہے جو دوام عطا کر سکتا ہے. حسین نے لا الہ بتایا کہ یہ چیز بھی بقا کی ضامن نہیں ہے, یہ چیز بھی بقا کی ضامن نہیں ہے, یہ چیز بھی بقا کی ضامن نہیں ہے. اب خدا پہ واجب تھا کہ وہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ بقا کا ضامن خدا ہے. خدا نے عزاداری کی شکل میں حسین کے ذکر کو قیامت تک بقا عطا کر دیا. یعنی حسین نے لا الہ بتایا, نماز پڑھ کے لا الہ بتایا کہ وہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بقا کا ضامن نہیں ہے. اللہ نے جواب میں عزاداری کی شکل میں ذکر حسین کو بقا عطا کر دی. تو اب اگر اجازت ہو تو جملہ عرض کروں, ہے اجازت؟ حسین نے لا الہ بتایا, خدا نے الا اللہ. مثلا شہید زندہ ہے, حسین سید الشہداء ہے, مظلوم کربلا بھی زندہ ہے, تو پھر فرق کیا ہوا؟ شہید زندہ ہے, حسین زندگی ہے. زندہ کو موت آتی ہے, زندگی نہیں مرتی. ایسی بقا عطا کی ذکر حسین کو کہ اب جو حسین کے دامن سے متوسل ہو گیا خدا نے اس کو بھی بقا عطا کر دی. حضور زمینوں میں زندگی موت کا کیا تصور تھا؟ جو زمین حسینی ہو گئی وہ زمین باقی رہ گئی, جو جانور حسین کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور باقی رہ گیا, جو قوم حسینی ہو گئی وہ قوم زندہ رہ گئی. تو حسین نے لا الہ بتایا, خدا نے عزاداری کی شکل میں اللہ بتایا ہے. اب اگر کوئی آدمی ممبر سے عزاداری اور نماز کو مقابلے پہ لے آئے تو یا تو وہ جاہل ہے یا آپ کا دشمن ہے. توجہ, کہ حسین لا الہ بتا رہے ہیں, خدا نے عزاداری کی شکل میں اللہ بتایا, تو اب نماز پڑھا کرو حسین کو راضی کرنے کے لیے, عزاداری کی کرو خدا کو راضی کرنے کے لیے. میں کے بعد بلند درود بھیجے بہن, بس میں محترم ازار 35 منٹ ہو گئے اسی کلمہ توحید کو بچانے کے لیے. فقط حسین میدان میں نہیں آئے, شریکت الحسین بھی میدان میں آئی. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جیسے سید بزرگوار نے حسین کے سینے کے تعویذ سکینہ کا تذکرہ کیا ہے, عجیب و غریب روایات ہے مقتل میں. پہلی روایت یہ ہے کہ جب حسین ودا کر چکے خیمے سے نکلے تو بیٹی نے رستہ روک لیا, کہا استسلمت الى الموت, بابا کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی؟ جواب میں مظلوم کربلا نے فرمایا کہ شاید سکینہ کوئی پانی کی سبیل ہو جائے, تڑپ کے کہا نہیں پانی نہیں چاہیے, میں پہلے سزا دے چکی ہوں. اس کے بعد ایک غربت کا جملہ کہا ہے مظلوم کربلا نے, کہا سکینہ لا معین علی ولا ناصر علی, میرا جو کوئی مدد کرنے والا نہیں رہ گیا. تو جواب میں ایک جملہ فرمایا, کہا ردنا الی قبر جدنا, پھر ان ملعونوں میں ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہیں, ہمیں مدینہ واپس بھیج دیجئے. عزادار اور روایت کہتی ہے کہ حسین راہوار پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ نہ بڑھتا نہیں ہے. حسین مظلوم نے شاید کہا ہو کہ یہ میں تیرے سے آخری خدمت لے رہا ہوں, یا زبان بے زبانی سے زمین کی طرف دیکھا. حسین مظلوم کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ نے دلجنا کا رستہ روکا ہوا ہے. سب سے مشکل ودا حسین کی بیٹی کے ساتھ ہے. دلجنا سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا. روایت کہتی ہے کہ سکینہ سو گئی. یہاں پہ شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک جملہ کہا ہے, وہ فرماتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشور کا دن ہو, اتنا قیامت خیز دن ہو, جہاں عباس شہید ہو چکے ہوں, اکبر مارے گئے ہوں, قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ بچی سو جائے؟ پھر خود جواب میں لکھتے ہیں کہ چونکہ بچی عادی تھی باپ کے سینے پہ سونے کی, نو محرم سے نہ حسین سوئے ہیں نہ سکینہ سوئی ہے. جیسے ہی باپ کا سینہ ملا بچی کی آنکھ لگ گئی, تڑپ کے اٹھی اور کہا بابا خدا حافظ. کہا سکینہ ابھی تو جانے نہ دیتی تھی, اب کیسے اجازت دے رہی ہو؟ کہا بابا میں نے خواب میں ماں زہرا کو دیکھا ہے. دادی زہرا کہتی میرا حسین بہت تھک گیا ہے, میرا حسین پیاسا ہے. اجرکم علی اللہ, صدائے گریہ بلند ہو گئی. روتے ہو عباس کو تین دن کے پیاسے تھے, اکبر کو روتے ہو تین دن کے پیاسے تھے, جناب علی الاصغر تین دن کے پیاسے تھے. آؤ آج اس مخدومہ کو رو جو کربلا سے شام تک پیاسی گئی ہے. روایت کہتی ہے کہ کوفے سے پہلے ملعونوں نے اپنے لشکر کو بٹھایا کہ تھک گئی ہے ملعونوں کی فوج. عمر بن سعد نے لشکر کو کہا کہ ذرا آرام کر لو. شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلانے لگا. آئی مخدومہ جناب زینب اولیا کے پاس, کہا کہ میں پیاس سے جا بلب ہوں, اگر اجازت ہو تو شمر سے ایک گھونٹ پانی مانگ لو. کیسے کہے علی کی بیٹی کہ باپ کے قاتل سے پانی مانگ لو؟ کوئی جواب نہیں دیا مخدومہ نے. گئی سکینہ, روایت کہتی ہے, کہا کہ میرے بابا کے قاتل میں پیاس سے جا بلب ہوں, ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے. اس ملعون نے جواب نہیں دیا. سکینہ تپتی ریت پہ کھڑی ہو گئی کہ شاید جب اپنوں کو پلا لے گا تو بعد میں شاید مجھے بھی ایک گھونٹ پانی کا پلا دے. ادلارو ایک ایک کو پانی پلاتا رہا. جب سب کو پانی پلا چکا تو مشکیزے کا رخ زمین کی طرف کر کے پانی بہانا شروع کیا. حسین کی بیٹی نے خود کو زمین پہ گرایا. یہ کوئی ملعون تازیانہ ماتم حسین, یا حسین 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 یا حسین.